لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويذهب المستضعفين ويذهب المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده صبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، ہماری گفتگو کل شروع ہوئی ہے اور موضوع ہے قوموں کا عروج و زوال، عروج و زوال امت، قرآن کی روشنی میں اور نہج البلاغہ کی روشنی میں. اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی 6,500 آیات میں سے احکام والی آیات جو ہیں وہ 500 سے زیادہ نہیں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ جو 500 آیتیں ہیں، 600 فرض کر لیتے ہیں، وہ جو 500-600 آیتیں ہیں ان میں بھی دو باتیں ہیں. ایک تو بعض اوقات احکام کو ریپیٹ کیا گیا ہے، مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کوئی 20 مقامات پر آپ کو اقیم الصلاۃ ملے گا، تو اس کے اندر ریپیٹیشن بھی ہے بعض احکام میں، بعض آیات میں جو آیات الاحکام ہیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور ان میں ڈیٹیل نہیں ہے. مثلا اقیم الصلاۃ تو بہت سے مقامات پر ہیں، کچھ اور آیتیں بھی ہیں نماز سے متعلق، لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہے. روزے کی آیتیں ہیں لیکن روزے کی تفصیلات کے، روزے کی شرائط کیا کیا ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہیں. حج کے مناسک ون بائی ون ایک جگہ آپ کو نہیں ملیں گی. تو آیات جو ہیں ان میں تفصیلات نہیں ہیں. ظاہر ہے تفصیلات کے لیے اللہ کے رسول سے رجوع کرنا پڑے گا، جیسا کہ آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو جو ڈیٹیلز ہیں فقہی احکامات کی وہ قرآن میں نہیں ہے. اس کے لیے پیغمبر کی سیرت میں، پیغمبر کی سنت میں، پیغمبر کی حیات طیبہ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی تفصیل کیا ہے. تو جو 90% قرآن ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ظاہر ہے ہدایت ہے، پورا قرآن کتاب ہدایت ہے، تو صرف 10% تو نہیں ہے، وہ 90% بھی کتاب ہدایت ہے. 10% تو وہ ہے جو پریکٹیکل ہے، جس کو کر کے دکھانا ہے آپ، اور 90% وہ ہے جس میں شاید کرنے والی چیز نہیں ہے اتنی. تو یہ ہمارے بھی ایک زور دیا جاتا ہے، بعض اوقات علماء بھی دیتے ہیں اس بات پر زور کہ قرآن پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو. اور یہ جو قوم کی حالت اور ملت کی حالت اور امت کی حالت یہ ہوئی ہے قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن پر اس طرح عمل کرنا ممکن ہے نہیں کہ جس طرح کی کسی اور کتاب پر آپ عمل کرتے ہیں. جیسے آپ تہذیب المسائل پر عمل کرتے ہیں، جیسے آپ نماز جعفریہ پہ عمل کر سکتے ہیں، جیسے آپ مثلاً مفاتیح الجنان پہ عمل کر سکتے ہیں، جو عمل والی کتابیں ہیں، کہ آپ کو اگر کوئی حکم چاہیے، آپ کو وضو کا طریقہ چاہیے، آپ کو نماز کا طریقہ چاہیے، کسی کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہو چاہتا ہے عید کی نماز پڑھ لے، نماز جعفریہ اٹھائیں عید کی نماز پڑھ لیں، لکھا ہوا طریقہ اس میں. شب قدر کے اعمال کس طرح کرنے ہیں، رمضان کے اعمال کس طرح کرنے ہیں، شعبان کے اعمال کس طرح کریں، مفاتیح الجنان اٹھائیں، رمضان کا مہینہ کھولیں، اس میں پہلی کی دعا، دوسری کی دعا، چوتھی کی دعا، دسویں کی دعا پڑھ لیں، لیکن کیا اس طرح قرآن کو بھی کر سکتے ہیں؟ اگر فرض کریں ہم یہ طے کریں آج ہم سورہ فاتحہ پہ عمل کریں گے، کل ہم سورہ بقرہ پہ عمل کریں گے، پرسوں ہم سورہ مائدہ پہ عمل کریں گے، یا پہلے ہم ایک صفحے پہ عمل کریں گے، پھر دوسرے صفحے پہ عمل کریں گے، پھر تیسرے صفحے پہ عمل کریں گے، تو قرآن از ناٹ لائک دیٹ کہ قرآن کو اس طرح کھول کے اور اس کے اوپر کوئی مسلمان عمل کر سکے. لیکن اور نہ قرآن کریم میں کہیں لکھا ہوا ہے یہ کہ ہم نے اس کتاب کو عمل کرنے کے لیے اتارا. ایسی کوئی آیت بھی اگر نظر آ جائے تو مجھ سے بھی شیئر کریں آپ کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے اتارا کہ لوگ اس پر عمل کریں. یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی. دیکھیں اصل میں جس چیز پر قرآن کریم نے زور دیا ہے وہ ہم بیچ میں سے غائب کر دیتے ہیں، اور جس کی خاطر قرآن کریم نازل کیا گیا اور جس کو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، دہرا رہا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ والی آیت آئی ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تدبر بلکہ بہت انسلٹنگ وے میں کہا گیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے. تو تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم پر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، تعقل کیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں، اور جب وہ نئی راہیں کھل جائیں گی، نئی حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر عمل کرنا ہوگا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عمل کرنے کے لیے اتارا، لیکن دین اسلام تو عمل کا نام ہے نا، عمل کے بغیر تو نہیں. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو عمل صالح کے بغیر تو نجات نہیں ہے، یہ تو طے ہے، عمل تو کرنا ہے، لیکن اس طرح عمل نہیں کرنا ہے کہ آیت پڑھی عمل کر لیا، آیت پڑھی نہیں عمل کر لیا، آیت پڑھی عمل کر لیا، بلکہ آیت پڑھنے اور عمل کرنے کے درمیان جو ایک اہم کام ہے جس کو کہا گیا تدبر اور تفکر، وہ کام نہ صرف یہ کہ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ہم نے دوسری قوموں کو اس کا ٹھیکہ دے دیا ہے کہ تفکر اور تدبر اور تعقل وہ کریں گے، اور غور و فکر کے بعد وہ کھلونے بنا کے ہمیں دے دیں گے، ہم ان کو استعمال کر لیں گے، ہمارا کام یہ. تو یہ جو کام ہے تفکر و تدبر والا، اسی کے لیے قرآن کریم گزشتہ امتوں کے مثالیں دیتا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں لیکن ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے بات کریں کہ ایک ایشو، ون آف دی میجر ایشوز، کہ قوموں کے عروج و زوال، اتنی قوموں کی جو مثالیں دی گئی ہیں تو ان مثالوں کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں کچھ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو جبر تاریخ کے قائل ہیں، سبجوگیشن آف ہسٹری، وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اصل میں ایک جبری نظام کا نام ہے، اور تاریخ جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اپنے اثرات خود مرتب کرتی ہے، اس میں انسان کا کوئی رول نہیں. آپ لاکھ کوشش کر لیں کچھ نہیں کر سکتے، ہو نہ وہی ہے جو ہوگا، اس لیے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں. دیکھو کہتے ہیں جبر نظریہ، جبر عقیدہ، جبر جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان مجبور ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ تو مقدر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے، نصیب میں لکھا ہوا ہے، میری قسمت میں یہی سب کچھ تھا، یہ میرے ساتھ تو یہ ہونا تھا. تو یہ جو جبر والا نظریہ ہے، اس نظریے کے تحت بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے، ہمارے اور آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو لکھ دیا گیا ہے بس وہ ہو کے رہے گا. اچھا کس نے لکھا ہے؟ ظاہر خدا نے لکھا ہے، تو خدا نے بعض قوموں کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی، آگے بڑھے گی، خوشحالی کی طرف جائے گی. بعض قوموں کے لیے خدا نے معاذ اللہ لکھ دیا ہے کہ یہ ذلیل ہوگی، خوار ہوگی، راندہ درگاہ ہوگی. اب اس قوم کو یہی ہونا ہے اور اس قوم کو یہی ہونا ہے. تو یہ جبر والا نظریہ ہے، اس کے ماننے والے بھی بہت ہیں، آج بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے تھے صرف، آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں ہر چیز کو اپنی تقدیر پر ڈال دیتے ہیں، بس خدا نے اسی طرح طے کیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کسی نے کہا ہے کہ ایک تقدیر ہوتی ہے، ایک تدبیر ہوتی ہے. تدبیر یعنی انسانی کوشش، اور تقدیر یعنی ڈیسٹینیشن جو لکھ دیا گیا ہے پہلے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ تدبیر لگاتی ہے سلوشن پہ سلوشن، اور تقدیر کا پنکچر ہے لگائے نہیں لگتا. کہ اگر تقدیر نے پنکچر کر دیا ہے تو آپ اس کو تدبیر کے سلوشن سے صحیح نہیں کر سکتے. یہ وہی جبر والے نظریات ہیں، یہ وہی خیال ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے. علامہ اقبال سے پوچھیں تو کہتے ہیں تقدیر کے پابند جمع جات النبتات. اقبال کی فکر دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، اور مومن فقط حکم الہی کا ہے پابند. مومن تقدیر کا پابند نہیں ہے، حکم الہی کا پابند. مومن اس چیز کا پابند نہیں کہ جو اس کو کہا گیا وہ کرے. تو تقدیر ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن تقدیر کی بھی یہ والی تشریح کہ جو الٹیمیٹلی آپ کو سبجوگیشن آف ہسٹری کی طرف لے کے جاتی ہے، تاریخی جبر کی طرف لے کے جاتی ہے، جس میں انسان کا، انسانی معاشرے کا، انسانی کوششوں کا کوئی رول نہیں ہوتا، اس کا تعلق اسلام سے بظاہر نہیں. اور جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو بعض قوموں کے لیے جو عذاب کے بارے میں آیتیں آئی ہیں تو ان میں واضح طور پر ان کے بعض جرائم کی نشاندہی کی گئی. مثلا دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. مثلاً سورہ دخان کی یہ آیت نمبر 37، اہم خیر ام قوم تبعین والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. کہ جس قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یوں ہی ہلاک نہیں کر دیا کہ خدا معاذ اللہ کوئی موڈی ہے، کسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، کسی قوم کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے. بلکہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے ہلاک کیا ان کو، انہم کانوا مجرمین، کیونکہ مجرمین تھے، یعنی ان کے جرم کی وجہ سے ہلاک کیا، یوں ہی ہلاک نہیں کر دیا. تو ہر قوم کو، اگر وہ قوم عروج کی طرف جا رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ عوامل نظر آئیں گے آپ، اور اگر کوئی قوم زوال کا شکار ہو رہی ہے، ایون عذاب خداوندی اگر نازل ہو رہا ہے تو یوں ہی نازل نہیں ہو رہا ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 136 میں کہا گیا ہے بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، چونکہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، جب انکار کیا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل ہو گئے. تو خدا نے کیا کیا، یہ آخری حصہ میں ابتدا میں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے اس سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو ڈبو دیا سمندر میں. کیوں ڈبو دیا، یوں ہی ڈبو نہیں دیا، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے، ہماری آیتوں کا انکار کیا ہو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم خود بھی یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ یہ والا برتاؤ ہوا، یہ والا سلوک ہوا، یعنی اس کو عذاب دیا گیا، اس کو غرق کر دیا گیا، کسی قوم کو خدا نے زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو خدا نے سرخ آندھی کے ذریعے ہلاک کیا، کسی قوم کو خدا نے مسخ کر دیا، بعض قوموں کے بارے میں بعد میں ہم بات کریں گے، تو اس کے لیے کچھ عوامل بتا رہا ہے قرآن کریم. اس کے کچھ عوامل ہیں، اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. یہ عوامل نہایت اہم ہیں اور یہ آپ کو قرآن کریم میں جا بجا مختلف قوموں کے بارے میں ملیں گے کہ کوئی قوم اگر عروج پہ جاتی ہے تو اس کے بھی عوامل ہوتے ہیں اور کوئی قوم اگر زوال کی طرف جاتی ہے تو اس کے بھی عوامل ہوتے ہیں. تو قرآن کریم سے پتہ چلے گا, تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعات انبیاء علیہ السلام کے ہیں اور مختلف اقوام کے ہیں, ان کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے, ان کا مقصد فقط تاریخ بیان کرنا نہیں ہے. اگر تاریخ بیان کرنا ہوتا تو مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 35 مختلف سورتوں کے اندر ہے, ایک سورے میں آ جاتا ہے, ایک سورہ موسیٰ اللہ بنا لیتا, سورہ موسیٰ نہیں ہے قرآن میں کوئی, اور اس سورہ موسیٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بچپنا اور جوانی اور فرعون سے مقابلہ یہاں تک کہ آخر تک, جیسے بایوگرافی ہوتی ہے کسی کی تو ایک ہی سورہ میں آ جاتی ہے سب چیزیں, لیکن اس طرح نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام, ایک سورہ ابراہیم ہے قرآن میں آلریڈی, لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعات سورہ ابراہیم میں؟ ایسا نہیں ہے, 25 مختلف صورتوں میں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے, سورہ بقرہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر تاریخ بیان کرنا ہوتا تو اس کو ایک مقام پہ جمع کر کے بیان کیا جاتا, اور جو تاریخ کی خصوصیات ہوتی ہیں, جو ڈیٹا ہوتا ہے, جو انفارمیشنز ہوتی ہیں, ڈیٹ, پلیس, نیم, وہ چیزیں اس کے اندر خاص طور پہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ترتیب قرآن کریم کی نہیں ہے, اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح اس طرح صرف ایک نبی ہے جن کا واقعہ ایک سورہ کے اندر آیا ہے. یہ بھی ذرا بچوں کے لیے بتا رہا ہوں, ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کے سارے واقعات ایک ہی سورہ میں ہیں, اور اس سورہ کا نام انہی کے نام پہ ہے. وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. صلوات پڑھے ایک محمد والے بول. تو قرآن کریم سے ہمیں کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ قومیں کس طرح عروج کی طرف جاتی ہیں اور زوال کی طرف جاتی ہیں. یہ تاریخ نہیں ہے, یہ فلسفہ تاریخ ہے کہ تاریخ کس طرح آگے بڑھتی. یہ فلاسفی آف ہسٹری کے اوپر اب تو خیر بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہو گئے ہیں اور بہت ساری تھیوریز آ گئی ہیں, لیکن وہ جو تھیوریز آئی ہیں ان میں بھی آج بھی آپ دیکھیں گے وہی دو چیزیں, وہی دو اپروچ جو ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گی وہ یہاں پہ بھی نظر آئے گی, یعنی ایک مٹیریل اپروچ اور ایک ڈیوائن اپروچ. ایسے فلاسفرز گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اسی مٹیریل اپروچ کے ساتھ ہسٹری کو بھی جسٹیفائی کیا جائے. سر فہرست ان میں آپ نام لے سکتے ہیں جرمن فلاسفر کا ہیگل. ہیگل کی جو تھیوری ہے ڈائلیکٹک مٹیریلزم, اردو میں اور ذرا مشکل ہے, اردو میں کہتے ہیں اس کو جدلیاتی مادیت, اردو میں تو کچھ کہتے ہی نہیں, اردو والوں نے نام رکھا ہی نہیں ہے, فارسی والوں نے یہ نام رکھا ہے, اردو میں بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں جدلیاتی مادیت. اچھا اس میں جو لفظ جدل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جدل کا تصور ہے, اور جدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کا قائل ہے کہ نیچر میں دو اپوزٹ فورسز کے درمیان ایک جدل کی کیفیت, ایک جنگ کی کیفیت, اور وہ جو جنگ کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے جو حالات ہوتے ہیں, جو سچویشن ہوتی ہے ایگزسٹنگ, اس کے خلاف جو ایگزسٹنگ جو سچویشن ہے جس کو وہ کہتا ہے تھیسس, اس تھیسس کے مقابلے میں ایک اینٹی تھیسس فورسز ہوتی ہیں اور وہ ضرور عمل کرتی ہیں. یعنی دنیا میں اگر کوئی قوم عروج کی طرف جا رہی ہوگی, کوئی حکومت برسر اقتدار آ جائے گی, کوئی طاقت اور قوت مسلط ہو جائے گی, تو کچھ دنوں کے بعد اس کے خلاف ایک تحریک اٹھے گی, اور وہ جو تحریک اٹھے گی وہ اینٹی تھیسس ہے, اور وہ تحریک بعد میں کامیاب ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی, یہ حکومت ختم ہو جائے گی, وہ غالب آ جائیں گے, جس کو وہ کہتے ہیں انقلاب آ جائے گا. ایک حکومت ختم ہو گئی, انقلاب آ گیا, اینٹی تھیسس فورسز انقلاب لے کر آ گئی. اچھا اب جب وہ انقلاب لے کر آ گئے اور ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا, ان کے ہاتھ میں معاشرے کا نظم و نسق آ گیا, اب وہ پھر اسی ڈگر پہ چلیں گے جو ظلم کا ایک نظام, جب وہ اسی ڈگر پہ چلیں گے پھر ان کے خلاف انقلاب آئے گا, جب وہ اسی راستے پہ چلیں گے تو ان کے خلاف ایک اور انقلاب آئے گا. اچھا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, چلو سمجھ میں آ رہی ہے, ایک انقلاب آتا ہے معاشرے کے اندر, وہ جو انقلابی قوتیں ہیں بعض اوقات وہی استحصالی قوت بن جاتی ہے, جب وہی استحصالی قوت بن جاتی ہے تو ان کے خلاف ایک اور تحریک چلتی ہے، پھر ایک اور انقلاب آ جاتا ہے. لیکن ہیگل کی تھیوری میں مزیدار بات یہ ہے کہ جب اس کے خلاف ایک اور انقلاب آتا ہے، یعنی تھیسس کے خلاف جب اینٹی تھیسس سامنے آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک اور انقلاب آتا ہے، تو وہ ایک سنتھیسس بناتے ہیں جس کے اندر وہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جو پہلی والی استحصالی قوت کی تھی اور دوسری والی استحصالی قوت کی ہے. بہرحال یہ ہیگل کی تھیوری ہے، کم و بیش ماس کی، اینگلس کی، اسی طرح کے نظریات ہیں. اور جو سوشلسٹ انقلابات جو دنیا میں آئے جتنے بھی، ان کی جسٹیفیکیشن وہ یا ہیگل کی تھیوری سے کرتے ہیں یا اسی سے ملتے جلتی ماس کی تھیوری سے کرتے ہیں. یہ کراتے جدلیاتی مادیت، ڈائلیکٹک میٹریلزم. ان کا خیال ہے کہ تاریخ اسی طرح چلتی ہے. اس میں معاشرے کا رول کیا ہے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک نظام ہے، وہ نظام استحصالی نظام بن جاتا ہے. جب وہ استحصالی نظام بن جاتا ہے تو دوسری قوتیں اس پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ دونوں مل کر ایک تیسرا نظام بنا دیتے ہیں، اس چیز کے اوپر نہ صرف ہماری طرف سے تنقید ہے بلکہ خود ویسٹ کے بہت سارے اسکالرز ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے. لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ وہ بھی اس چیز کا قائل ہے، چاہے وہ مادیات کو مانتا ہو، کہ کچھ نہ کچھ فیکٹرز، کچھ نہ کچھ عوامل ایسے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں تو تاریخ آگے بڑھتی ہے، خود بخود نہیں بڑھتی. جبر تاریخ کے قائل وہ بھی نہیں. تو قرآن کریم سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. موجودہ جو فلاسفی آف ہسٹری کے ماہرین ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو بیان کرتے ہیں. ہم نے اپنے موضوع میں نہج البلاغہ کو بھی شامل کیا، کیونکہ نہج البلاغہ میں بھی اس کے حوالے سے آپ کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں. کل میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا خطبہ قاصیہ، خطبہ قاصیہ سے ہم بہت ساری چیزیں پڑھیں گے بعد میں. لیکن یہ کہ نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کچھ عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. اس سلسلے میں دو اقوال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک تو مکتوب نمبر 76 ہے، نہج البلاغہ کتنی نصیحتیں ہیں یہ تو بتاؤ گا. ایک ہے خطبات، ایک ہے مکتوبات، ایک ہے کلمات قصار، ایک ہے مولانا علی کے خطبے اور ایک ہے ان کے خطوط جو انہوں نے لکھے، اور ایک وہ مختصر حکیمانہ جملے کلمات. تو تین حصے اس طرح بنتے. تو مکتوبات میں ایک خط ہے جو مولانا نے لکھا ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو بصرے کا حاکم بنایا انہوں نے. تو بصرے کا حاکم بنانے کے بعد ان کو نصیحت کی. نصیحت کرتے ہوئے ایک جملہ یہ فرمایا، سعی الناس بوجھک و مجلسک و حکمک، کہ کوشش کرو کہ لوگوں سے اچھی طریقے سے ملو، لوگوں سے میل جول رکھو، و ایاک بالغضب، اور غصے سے بچو. کیونکہ امیر المومنین سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں ایسے لوگ بعض اوقات حاکم بن گئے کہ وہ لوگوں سے ملتے نہیں تھے یا لوگوں کا ان سے ملنا بہت دشوار تھا. تو آپ نے کہا تھا کوشش کرو کہ لوگوں سے ملاقات کرو اور دیکھو غصہ نہیں کرنا ان کے اوپر. وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ شیطان کی چال ہے غصے میں آ جانا، شیطان انسان کو غصے میں ڈال دیتے. اچھا، جو ہمارے مطلب کا زیادہ جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ اللَّهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ، یہ جان لو کہ جو چیز تمہیں خدا سے قریب کرنے والی ہے وہ تمہیں جہنم سے دور کرنے والی ہے. وَمَا بَعَدَكَ مِنَ اللَّهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ، اور جو چیز تمہیں خدا سے دور کرنے والی ہے وہ جہنم کی آگ سے قریب کرنے والی ہے. جو چیز خدا سے قریب کرنے والی ہے وہ جہنم سے دور کرنے والی ہے، جو چیز جہنم سے قریب کرنے والی ہے وہ خدا سے دور کرنے والی ہے. یعنی اس کا جو عامل ہے ادھر اثر انداز ہوتا ہے، اس کا جو عامل ہے وہ ادھر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ نیچر اصل میں اسی طرح چل رہا ہے، خداوند عالم نے جو خلق کیا ہے وہ اسی طرح کیا ہے کہ اس نیچر میں ہر افیکٹ کے پیچھے ایک کاز ہے، وہ جو کاز ہے وہ کسی اور کاز کا افیکٹ ہے، اور پھر وہ جو کاز ہے وہ کسی اور کاز کا افیکٹ ہے۔ اس طرح اس نیچر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہیپازرڈ وے میں نہیں ہو رہا، بہت آرگنائز وے میں ہو رہا ہے، اور ہر افیکٹ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے۔ چاہے وہ اس نیچر میں ویسے ہی دیکھ لیں آپ، یا قوموں کی زندگی میں دیکھ لیں، یا انفرادی زندگی میں دیکھ لیں۔ دوسرا جملہ وہ ہے جو کہ مکتوب نمبر 31 میں ہے، یہ مکتوب 31 بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے نوجوان خاص طور پر اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ امیر المومنین کا وصیت ہے، وصیت نامہ، دو وصیت نامے نزول براغہ میں، ایک مختصر والا وصیت نامہ جو ضرورت لگنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، وہ مختصر ہے کافی، اور ایک وصیت نامہ وہ ہے جو آپ جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر بیٹھ کے آپ نے تحریر کیا خاص طور پر۔ وصیت نامہ وہ ذرا طویل ہے نسبت، تو جو طویل والا وصیت نامہ ہے وہ مکتوب 31 ہے، اس پہ ایک جگہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ایہ بنیا انی و الم اکن عمر تو عمر من کان قبلی، کہ اے میرے بیٹے دیکھو میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی کہ مجھ سے پہلے والے لوگ پاتے تھے، پہلے تو لوگ طویل لمبی لمبی عمریں گزارا کرتے تھے۔ فقط نظر تو فی اعمالہم، لیکن میں نے ان کے اعمال پر غور کیا، میں نے اتنی عمر نہیں پائی اس زمانے کے مطابق، لیکن میں نے اس زمانے کے لوگوں کے اعمال پر غور کیا۔ وفکر تو فی اخبارہم، اور جو خبریں آئیں، جو رپورٹیں ہمارے پاس آئیں ان کی، گزشتہ امتوں کی، گزشتہ قوموں کی، اس پر میں نے غور و فکر کیا۔ وسر تو فی آثارہم، اور جو آثار وہ چھوڑ کے گئے ان کی سیر کی۔ سیر کرنے کا حکم قرآن بھی دے رہا ہے، سیر سپاٹے کا حکم قرآن بھی دیتا ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ کہا گیا پسیرو فی الارض، زمین پہ چلو، گھومو پھرو، پکنک مناؤ، آؤٹنگ کرو۔ کیوں؟ وانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کس طرح جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ سیر کرو، تفریح کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس تفریح کے اندر بھی ایک مقصد رکھو، وہ مقصد یہ ہے کہ آبزرو کرو، غور کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں ہم جا رہے ہیں یہاں سے کراچی سے، آپ باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر ہی ہے یہ، مثلا قبرستان، یہ جو چوکنڈی کا قبرستان، اس کے آگے جائیں گے مکلی کا قبرستان، یہ جو قبرستان ہے اس پہ قبریں بنی ہوئی ہیں، ان پہ دیکھیں، بعض تو بہت بڑے بڑے لوگوں کی قبریں، وہ شاید اپنے زمانے میں کوئی بادشاہ ٹائپ کی چیز تھے۔ آج ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ تو یہ انجام، یہ عبرتیں بھی ہیں نا، یہ دیکھیں، اور جگہوں پر جا کر دیکھیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ پہلے والے لوگ جو آثار چھوڑ کر گئے اس کی سیر کی، حتیٰ اتا ادتو کا احد ہند، یعنی اتنا میں نے مطالعہ کیا، اتنا غور و فکر کیا، اتنی سیر کی، حتیٰ ادتو کا احد ہند، جیسے کہ انہی میں سے ایک ہو گیا میں، یعنی اتنا دقیق مطالعہ کیا میں نے گزشتہ قوموں کا، گزشتہ امتوں کا، گزشتہ لوگوں کی باقیات کا، جیسے میں بھی انہیں میں سے ایک ہو گیا۔ بلکہ انی بے منتہی علیہ من امورہم وقد امرتو ما اولہم الی آخرہم، اور ایسا ہے جیسے ان کے شروع اور آخر کے جتنے معاملات تھے وہ سب میں نے دیکھ لی۔ فعرفتو صف ذالک من قدرہی ونفعہ من ضررہی، اور اس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کس چیز نے ان کو فائدہ پہنچایا اور کس چیز نے ان کو نقصان پہنچایا۔ گزشتہ امتوں، ایک انسان اس وقت سیکھتا ہے جب وہ ان تمام مراحل سے خود گزرتا ہے۔ آج کل ہر شخص یہ چاہتا ہے، نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ جی اپنے ایکسپیرینس سے ہم سیکھیں گے۔ ان کو اگر کہا جائے بھائی فلاں آدمی کا ایکسپیرینس یہ ہے، وہ کہ نہیں میں تو خود اس سے گزر کے سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بعض چیزیں تو اچھی ہیں خود گزر کے سیکھنا، لیکن بعض چیزوں میں یہ بڑا رسکی ہے۔ اگر پہلے والے ایک نتیجہ دے چکے ہیں
तो उससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं नियाज़ुल बलागा में पुनवाला अली फरमा रहे हैं कि मैंने गुज़िश्ता उम्मतों के अहवाल पर गौर फिक्र किया, इतना गौर फिक्र किया कि जैसे उनमें से एक भोगिया में। और फिर नियाज़ुल बलागा में मुख्तलिफ खुतबात के अंदर उन्होंने गुज़िश्ता उम्मतों के अहवाल को बयान भी किया, उन अवामिल को बयान किया। अब जितनी भी हमारी नशस्तें होंगी आइंदा, तो कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम एक आमिल तो पढ़ी लें, हम बयान कर ही दें। लेकिन अगर हमारी 10 तकरीरें और हैं तो अवामिल 10 नहीं हैं, इससे कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन जो मेजर फैक्टर्स हैं कम से कम वो तो बयान करते हैं हम। तो आप देखेंगे कि वो अवामिल वो हैं कि जिनको कुरान करीम में भी बयान किया गया, उन्हीं को नियाज़ुल बलागा में मौला अली ने बयान किया। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त सरमाया है कि हम उन हकीकतों को समझने के लिए बजाय इसके कि हम किसी और मुफक्किर के पास जाएं, हमारे पास खुद एक सरमाया मौजूद है कुरान करीम की सूरत में और मौलाए कायनात के इरशाद की सूरत में। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले और इन दोनों किताबों से ये पता चलता है कि कौमों की ज़िंदगी में उन अवामिल का बड़ा असर है जो किसी कौम को रूज की तरफ लेकर जाती हैं और किसी कौम को जवाल की तरफ लेकर जाती हैं। और जो जबर का नज़रिया है, ये नज़रिया इसलिए मुसल्लत किया गया है बाज़ लोगों की तरफ से ताकि कौमों को बेखबर रखा जाए और बेखबरी के ज़रिए उनके ऊपर मुसल्लत हो जाए। जैसे मसलन जबर के नज़रिए को प्रमोट करने वाले बनू उमैया थे, बनू उमैया ने ख़ास तौर पर जबर के नज़रिए को प्रमोट किया। बल्कि बनू उमैया क्या जितने इस तरह के जालिम जाबिर हुक्मरान होते हैं वो नज़रिए जबर ही को प्रमोट करते हैं और वो कौमों को ये समझाते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं और तुम कुछ नहीं कर सकते और करने के बारे में सोचना भी नहीं क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। जो पहले ज़माने के बादशाह हुआ करते थे वो अपने आप को अपने लिए कुछ डिविनिटी का इजहार करते कि जब सन ऑफ गॉड हैं या फलाँ हैं, वो ये बताना चाहते थे कि तुम और हो, हम और हैं, हम और क्रिएचर हैं, तुम और क्रिएचर, तुम कभी सोचते नहीं हमारे सामने आने के बारे में, हमारा मुकाबला करने के बारे में, ये तुम कर नहीं सकते। मुसलमानों में भी ऐसे आ गए, जिल्ले इलाही यानी शेडो ऑफ गॉड, लेकिन हम एक ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं लैसा कमिस्ले शई, वो शई नहीं है। लेकिन वो बादशाह सलामत जो है वो शेडो ऑफ गॉड है, जिल्ले इलाही है वो। तो मकसद ये है कि हमारे अंदर ऐसी कोई ख़ास बात है जो तुम्हारे अंदर हो नहीं सकती कभी। तो बनू उमैया ने भी इसी चीज़ को प्रमोट किया और हर चीज़ में वो ये बताना चाहते थे कि जो कुछ हुआ वो सब खुदा ने कराया और ख़ास तौर पर जो कुछ करबला में हुआ उसकी जस्टिफिकेशन उनके पास कहाँ से आ सकती थी। तो उन्होंने यही चाहा कि इन तमाम चीज़ों को माज़ल्लाह खुदा की तरफ मंसूब कर दें। जब असीरों का कारवान आया यजीद के दरबार में और तारुफ करवाया गया, तो इमाम सज्जाद का तारुफ करवाया गया कि ये हैं अली इब्ने हुसैन, इमाम हुसैन के फर्जंदों के नाम अली थे, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। तो जब तारुफ हुआ कि ये हैं अली इब्ने हुसैन, कल मैंने आपको बताया था कि यजीद की तरफ से भी कुछ नामा निगार थे वहाँ जिनका काम था रिपोर्टिंग, तो उन्होंने यजीद को रिपोर्टिंग की हुई थी पहले से कि करबला में कौन कौन से लोग कत्ल किए गए, तो उस लिस्ट के अंदर अली इब्ने हुसैन भी लिखा हुआ होगा। तो यजीद ने कहा कि क्या खुदा ने करबला में, खुदा ने माज़ल्ला, क्या करबला में खुदा ने अली इब्ने हुसैन को कत्ल नहीं कराया। देखिए इससे वही नज़रिया जबर की तरफ बात जाती है कि क्या करबला में खुदा ने अली इब्ने हुसैन को कत्ल नहीं कराया। अच्छा जब उसने ये बात की तो इमाम सज्जाद बज़ाहिर तो असीर हैं, वो हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, لیکن اظہار حق تو کریں گے نا امام، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پورے دین اسلام کے نظریے کو وہ ولیہ میٹ کر دے اور امام خاموش رہے. امام نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا علی ابن حسین، امام نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا علی ابن حسین جس کو تیرے آدمیوں نے قتل کیا. امام نے فرمایا میرا بھائی تھا علی ابن حسین یعنی علی اکبر جس کو تیرے آدمیوں نے قتل کیا. یزید نے کہا کہ نہیں خدا نے قتل کروایا، تو امام نے پھر کہا نہیں تیرے آدمیوں نے قتل کیا. اس پہ تھوڑی سی بحث ہو گئی، کچھ بات آگے بڑھ گئی. یزید غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے کہنے لگا کہ اس زبان کو بھی لے آ کے قتل کر دو. تو یہ وہ موقع ہے جب جناب زینب آ گیا ہے اور انہوں نے کہا یزید سے بس جتنا تم نے قتل کر لیا ہے ہمارے خاندان کا وہ بہت ہے، میں اس جوان کو قتل نہیں ہونے دوں گی. پھر کچھ اور لوگ بھی آگے آ گئے، انہوں نے کہا یہ نوجوان ہے، بیمار ہیں، اسیر ہے، اس کو کیا قتل کرے گا. اچھا یزید نے کہا چھوڑ دو. کچھ لوگ آگے بھی بڑھے کہ لے کے جانے کے لیے، لیکن یزید نے کہا اچھا چلو چھوڑ دو. اب جب یزید نے چھوڑ دیا، بظاہر سچویشن ایسی تھی کہ یزید یہ کام کروا سکتا تھا جو حالات تھے اس کے مطابق، تو جب یزید نے چھوڑ دیا تو امام نے ابلائی نہیں کیا، اس کے شکر گزار نہیں ہوئے، بلکہ یزید سے یہ کہا کہ ابل قتل تو حدودی، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ ان قتل لنا العادہ و شہادت لنا الکرامہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے باعث عزت ہے. یعنی تو مجھے قتل کی دھمکی دے کے اگر سمجھتا ہے کہ میں اظہار حق نہیں کروں گا تو میں باز نہیں آؤں گا، میں اظہار حق کروں گا اور قتل کی دھمکی کی وجہ سے رکوں گا نہیں. تو امام سجاد نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یزید ایک ایسی بات کرے جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے کہ یہ سب کچھ خدا کی مرضی تھی، جو کچھ کربلا میں ہوا خدا نے کرایا، خدا ذمہ دار ہے معاذ اللہ. تو بنو امیہ کی پالیسی یہ تھی کہ معاشرے کے اندر نظریے جبر کو پروموٹ کیا جائے، اور ائمہ تحریر کو بھی جہاں موقع ملا انہوں نے اس نظریے کو کاؤنٹر کیا اور صحیح نظریہ بیان کیا. تو بس یہیں بس اس بیان کو آج ہم روکتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ کل اس کو جاری کریں گے، کنٹینیو کریں گے. گو کہ محرم کا چاند نہیں ہوا اور کل یکم محرم ہے، لیکن آج تو شب محرم کی لگ گئی، یکم محرم کی شب 1440 ہجری، سید الشہداء کا کاروان مدینہ سے مکہ آیا اور مکے سے کوفے کے لیے نکلا. یہ جو کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، یہ سارے خطوط وہ ہیں جو اس وقت لکھے گئے جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آ چکے تھے، مدینہ میں کوئی خط نہیں آیا. وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ امام حسین کو معاذ اللہ اہل کوفہ نے دھوکے میں رکھا یا ان کو ورغلا دیا، بہکا دیا، تو نبی اور امام کو کوئی بہکا نہیں سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور یہ سارے خطوط جو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے وہ مکے میں پہنچے، مدینہ میں نہیں پہنچے. امام حسین علیہ السلام تو مدینہ سے چلے تھے 27 رجب کو، اور یکم کو مکہ پہنچ گئے، ظاہر ہے یکم کو بہت زیادہ دو کو، دو شعبان کو، شعبان کا پورا مہینہ آپ نے گزارا، رمضان کا پورا مہینہ آپ نے گزارا اور شوال کا پورا مہینہ آپ نے گزارا، ذیقعد کا پورا مہینہ آپ نے گزارا مکے میں، چار مہینے، اور ذی کے مہینے میں پھر مکے سے روانہ ہوئے. ان چار مہینوں میں کیا ہوا؟ مکہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، ہر دور میں پورے عالم اسلام سے لوگ مکے میں آتے ہیں، پورے سال آتے ہیں عمرہ کرنے والے، حج کے موسم میں حج والے آتے ہیں. تو جو لوگ دنیا بھر سے آئے عالم اسلام کے مختلف خطوں سے، ملکوں سے، صوبوں سے، تو ان سب کے علم میں یہ بات آ گئی کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور اب وہ مدینہ کو چھوڑ کر مکے میں آ گئے، اور یزید کے علم میں تو یہ بات ہے ظاہر ہے کہ یزید نے بھی اپنے کچھ کارندے بھیج دیے اور جس کو کہا گیا ہے کہ جہاں موقع ملے حسین کو قتل کر دو، اور کچھ لوگ احرام کے اندر خنجر لے کے گھوم رہے ہیں کہ اگر حالت طواف میں بھی موقع ملے تو حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حسین یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حدود حرم میں قتل نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حدود حرم سے ایک قدم باہر قتل ہونا ممکن ہو تو میں ایک قدم اندر قتل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک شخص کو صحن کعبہ میں میڈے کی طرح ذبح کیا جائے گا، میں وہ نہیں بننا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین قتل نہیں ہونا چاہتے، لیکن حسین اس طرح قتل نہیں ہونا چاہتے جیسا کل میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا گیا۔ آج کوئی عبداللہ ابن زبیر کا مرثیہ لکھنے والا نہیں ہے، دنیا نہیں جانتی، لیکن حسین ابن علی کو دنیا جانتی۔ تو یہ چاہتے ہیں حسین کہ قتل تو ہونا ہے، لیکن قتل بھی اگر ہوں گے تو اس طرح کہ دنیا کے علم میں یہ بات آ جائے کہ حسین کیا چاہتے تھے اور یزید کیا چاہتا۔ اب جب مکے میں آپ آئے اور عالم اسلام کے مختلف خطوں میں یہ خبر پہنچی، یہ خبر کوفے میں بھی پہنچی، کوفے میں پہنچی تو کوفے کے جو سربراہ آوردہ لوگ تھے وہ جمع ہوئے، شیعہ کوفے کے، اور ان کے لیڈر تھے سلیمان ابن سورت خزائی، انہی کے گھر میں اکٹھے ہوئے، پہلی میٹنگ ہوئی۔ جب پہلی میٹنگ ہوئی وہاں یہ بات زیر بحث آئی کہ حسین مدینے سے چل پڑے، مکہ پہنچ گئے، ہمیں چاہیے کہ حسین ابن علی کو دعوت دیں اور وہ یہاں تشریف لائیں اور ہم ایک تحریک شروع کریں ظالمانہ ظالم حکومت کے خلاف۔ سلیمان ابن سورت جو تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سوچ لو، غور کر لو، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، جذبات میں فیصلہ نہ کرو۔ تم لوگوں نے جو کچھ ان کے والد گرامی کے ساتھ کیا اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا، ساتھ نہیں دے سکے، ایسا نہ ہو کہ وہی سلوک تم ان حسین ابن علی کے ساتھ کرو۔ تو لوگ ناراض ہونے لگے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کرتے ہیں آپ، ہم جب ان کو دعوت دے رہے ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کہ ہم ساتھ دیں گے ان کا۔ سلیمان نے کہا اگر آپ ساتھ دیں گے تو مستقبل کا میں ساتھ لکھوں گا وہاں حسین، لیکن سوچ رہے ہیں آپ۔ اور لوگ جذبات میں تھے، انہوں نے کہا ہم تو کچھ کریں گے، اور سلیمان نے خط لکھا، لوگوں نے سائن کیے، پہلا خط گیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا خطوط کا، ایک کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، کم از کم 2000 خطوط آئے یا چند سو خطوط آئے، اور ہر خط پہ بہت سے لوگوں کے سائن ہوتے تھے۔ اب سید الشہداء نے لوگوں سے مشورہ کیا، مخلص لوگوں سے، کہ کوفے سے دعوت آ رہی ہے، جس سے مشورہ کیا اس نے کہا کوفہ نہیں جائیے، عراق نہ جائیے، کیونکہ عراق کے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا۔ اچھا، کسی اور کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، حسین خود اپنے والد کے ساتھ بھی کوفے میں تھے اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی کوفے میں تھے، وہ تو جانتے ہیں اہل کوفہ کو اچھی طرح۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ ایسا کیجیے مصر چلے جائیے، وہاں آپ کے والد کے چاہنے والے بھی ہیں۔ کسی نے کہا آپ یمن چلے جائیے، وہاں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ وہ مصر چلے جائیں، یمن چلے جائیں تو کیا ہوگا، امام حسین کی جان بچ جائے گی، نہیں ہوگا۔ جو لوگ امام حسین سے محبت کرتے تھے، سبھی محبت کرتے تھے، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی جان بچ جائے، اور حسین جانتے تھے کہ اس وقت اگر جان بچ گئی تو دین نہیں بچے گا۔ اگر جان بچانے کے آپشن پہ کام شروع کیا ہم نے تو دین نہیں بچے گا، پھر دین بنو امیہ کے کا جو عمل ہے وہی دین اسلام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مصر چلے جائیں یا آپ یمن چلے جائیں، کیا مصر اور یمن سے کوئی دعوت آئی حسین کے پاس؟ وہاں سے کوئی دعوت نہیں آئی، دعوت آئی کوفے سے۔ تو جہاں سے دعوت نہیں آئی وہاں حسین کیوں جائیں؟ دیکھیں، حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، جب انہوں نے کہا مثلی لا یبایو مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، تو پورے شعور کے ساتھ کہا، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب جب آپ یہ کہہ چکے ہیں اور مدینہ کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور مکے میں بھی آ چکے ہیں، آپ یقیناً کسی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں ان کے زیادہ سے زیادہ حمایتی ہوں اور عالم اسلام کے کسی شہر سے یہ دعوت آئی نہیں سوائے کوفے کے، تو کوفے ہی جائیں گے وہ، اور کہاں جائیں گے؟ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی دعوت، اہل کوفہ کے خطوط پر اعتبار نہیں کیا، تو یہ نہ سمجھے کہ حسین دھوکہ کھا گئے، اہل کوفہ کے خطوط پہ آپ نے اعتبار نہیں کیا، اگر ان کے خطوط پر اعتبار کر لیتے تو فوراً نکل جاتے کوفے کے لیے، آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ میرا قابل اعتماد ہے، میرے اہل بیت میں شامل ہے، اگر اس نے مجھے یہ خبر دی، اگر اس نے مجھے خط لکھ کر کہا کہ جو کچھ تم نے اپنے خط و خطوط میں لکھا ہے تم اسی طرح ہماری نصرت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو، تو پھر میں انشاءاللہ تمہاری طرف آؤں گا. اور جب مسلم پہنچے کوفہ تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی بیعت کی، 18,000 افراد نے ان کی بیعت کی، ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ مسلم آزادی کے ساتھ اپنی تبلیغ کرتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے سید الشہداء کو خط لکھا ان کی بھی دو قسمیں، کچھ مخلص لوگ ہیں جنہوں نے واقعی یہ جانتے ہوئے کہ سید الشہداء اگر تشریف لائیں گے ان کا ہم ساتھ دیں گے اور پھر اس ظالمانہ نظام کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے، تو ان کے ساتھ کچھ مفاد پرست بھی تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلم کی ایکٹیویٹی چونکہ بہت بڑھ گئی ہے اور کوفہ ان کے کنٹرول میں کم و بیش آ گیا ہے اور کوفے کا جو حاکم ہے وہ بے دست و پا ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی امام حسین کو خط لکھ دیا. اور ایسے خطوط جن کے اندر یہ آپ کو میٹیریل لسٹ نظر آئے گا کہ تشریف لے آئیں، کھجوریں پک رہی ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، موسم بہت اچھا ہے، یہ جو خطوط ہیں نا یہ ان مفاد پرستوں کی طرف سے لکھے گئے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور حالات جو ہیں وہ امام حسین کے فیور میں جا رہے ہیں، انہوں نے بھی خط لکھ دیا. اور کچھ لوگوں نے حسین کو خط لکھا، انہوں نے یزید کو بھی خط لکھا، اور یزید کو یہ خط لکھا کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور تیرا بنایا ہوا امیر گورنر نعمان ابن بشیر بے دست و پا ہو چکا ہے، مسلم ابن عقیل آزادی کے ساتھ اپنے سارے کام کر رہے ہیں اور حسین ابن علی مکے سے چل پڑے ہیں، ان کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، اگر کوفے کو بچانا چاہتا ہے تو کسی طاقتور شخص کو بھیج. اور یزید مشورے کے لیے بلاتا ہے اپنے ایک عیسائی مشیر کو اور کہتا ہے کہ کوفے کے حالات کے بارے میں کیا مشورہ تیرا؟ مشیر کہتا ہے کہ کیا میں آپ کو وہ مشورہ دوں کہ اگر آپ کے والد مجھ سے مشورہ مانگتے ہو تو میں وہ دیتا، کیونکہ مشیر کو پتہ تھا کہ یزید ابن زیاد سے ناراض ہے، اس لیے وہ براہ راست مشورہ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ آپ کے والد اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں ان کو جو مشورہ دیتا وہ مشورہ میں آپ کو دوں. اس نے کہا کہو. اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو کوفے کو سنبھال سکتا ہے، وہ ہے ابن زیاد، مجھے پتہ ہے آپ اس سے ناراض ہیں، لیکن ابن زیاد واحد آدمی ہے اس وقت جو کوفے کو بچا سکتا ہے اور آپ کے حق میں کر سکتا ہے. یہ زندہ غور کیا، اس نے کہا صحیح مشورہ دے رہا ہے ویسے ہی. ابن زیاد کو اس نے کہا بصرے سے فوراً کوفہ آ جا. ابن زیاد کی مجال نہیں تھی کہ کوفے میں داخل ہوتا، ابن زیاد کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوفے میں داخل ہوتا. ابن زیاد نے اپنا حلیہ ایسے بنایا جیسے امام حسین کا، اور امامہ لگا کے اور چہرے میں نقاب ڈال کے اور پھر کوفے میں داخل ہوا. اس طرح کے کوفے والے سمجھے کہ شاید امام حسین آ گئے اور اس کا استقبال کرنے چلے گئے جوش و خروش کے ساتھ، اور جیسے وہ داخل ہوا ایک دم دارالعمار کی طرف جانے لگا. لوگوں نے کہا بھائی امام حسین اگر آئیں گے تو سب سے پہلے تو جناب مسلم کے پاس جائیں گے، مسلم جو ہیں وہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں رکے ہوئے تھے. اچھا لوگوں نے خود ہی سوالات کیے، خود ہی جوابات نکال دیے کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں جا رہے ہیں. پھر کسی نے کہا نہیں ڈائریکٹ دارالعمارہ پر اٹیک کریں گے، اور نعرے لگنا شروع ہو گئے. لوگ نے کہا چلو چلو دارالعمارہ کی طرف سے. دارالعمارہ کے دروازے پہ پہنچ کے بھی لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آئی، یہاں تک کہ بشری ابن نعمان ابن بشیر کے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون آیا ہے, اور وہ اوپر سے جا کے کہنے کہ فرزند رسول برائے مہربانی آپ اس وقت چلے جائیے, حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, انتشار نہ پھیلائیں, آپ سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اس نے کہا بدبخت دروازہ کھول, میں ابن زیاد ہوں. اب اس نے اپنے نقاب میں الٹا, اس نے دیکھا وہ ابن زیاد ہے, ایک دم دروازہ کھولا, یہ اندر داخل ہوا, دم بند ہو گیا. اب لوگ حیران ہو گئے, لوگوں کو پتہ نہیں تو ابن زیاد تھا. ابن زیاد کا خوف پہلے سے تھا, اس کا باپ پہلے کوفے کا حاکم رہ چکا تھا, چن چن کے وہ شیعوں کو قتل کروا چکا تھا. ابن زیاد کا ایک خوف تھا. پھر ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا, قبائل کے سرداروں کو جمع کیا, اور ان سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم مسلم کے ساتھ کون ہے اور حسین کا استقبال کون کرنے جا رہا ہے, میں تم لوگوں کو جانتا ہوں. قبائل کے سرداروں, یہ بہت اہم بات ہے, اس پہ ہم آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو سر پر آوردہ لوگ ہوتے ہیں, یہ ڈگنیٹریز ہوتے ہیں, یہ جو خواص ہوتے ہیں, ان کا نہایت اہم رول ہوتا ہے قوموں کی سرگزشت. اس لیے آپ دیکھیں خواص کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ڈیسیجن میکرز وہ ہوتے ہیں, پالیسی میکرز وہ ہوتے ہیں. ابن زیاد نے کس طرح کنٹرول کیا؟ خواص کو کنٹرول کیا. خواص سے کہا کہ میں نہیں جانتا کون مسلم کا ساتھ ہے, میں تمہیں جانتا ہوں. تمہارے قبیلے کا اگر کوئی شخص مسلم کے ساتھ پایا گیا تو تمہیں میں تمہارے گھر کے دروازے پہ سوری پہ ڈالوں گا. اچھا, ان کو ڈرانا آسان ہے کیونکہ وہ اندر سے بزدل لوگ ہوتے ہیں. اور یہی ہوا کہ خواص نے, قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس لڑائی میں پڑھنے کی, یہ تو ایک تو سالہ سال کی جنگ ہے جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہو رہی ہے. تو لوگوں کو دور کر دیا گیا, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جناب مسلم جب نماز مغرب کے لیے آئے تو ان کے پیچھے تین افراد تھے نماز عشاء کے لیے, تین افراد, اور جب باہر نکلے کوئی ساتھ نہیں تھا, اکیلے جانے لگے کوفے کی گلیوں میں. اکیلے چلتے چلتے ایک دروازے پر بیٹھ گئے, ایک خاتون نے دروازہ کھولا, اس کا نام توعہ بتایا جاتا ہے, مومنہ تھی. اس نے کہا آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کوفے کے کیسے حالات ہیں, اپنے گھر جائیے. انہوں نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اللہ اکبر. تو کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ وہ کہتے ہیں عجیب بات کر دی آپ نے, کوئی گھر نہیں ہے آپ کا, کون ہیں آپ؟ کہا میں ہوں مسلم ابن عقیل, حسین کا سفیر. جب میں اس شہر میں آیا تھا 18,000 لوگوں نے میری بیعت کی تھی, آج ایک آدمی میرے ساتھ نہیں ہے. اس نے کہا مسلم ہیں تو آپ میرے گھر میں تشریف لائیے. آپ نے انکار کیا, بہت اصرار اس نے کیا, یہاں تک کہ آپ داخل ہو گئے اس کے گھر میں, پوری رات عبادت میں گزاری. رات اس کا ایک بیٹا آیا جو ابن زیاد کا سپاہی تھا, اور جب بیٹے کے علم میں جیسے ہی یہ بات آئی فوراً جا کے اس نے اطلاع دی. اور صبح جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے جناب مسلم, ایک مرتبہ ہر طرف سے سپاہیوں نے گھر کو گھیر لیا. جناب مسلم نے تلوار نکالی, آمادہ ہوئے, رجس خانی کی باہر نکلنے لگے. وہ مومنہ آگے آئے, اس نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ باہر نہ جائیے, باہر خطرہ ہے. آپ نے کہا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی بے حرمتی ہو اور یہ لشکر تیرے گھر میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. میں کہوں گا جناب مسلم آپ اس مومنہ کے گھر کا تقدس, اس کے چادر اور چار دیواری کا تقدس چاہتے ہیں, عصر عاشور میں آ کے دیکھیے میدان کربلا میں بادشاہت باب حسین کس طرح ملائن خیموں میں داخل ہوئے, کس طرح سیدانیوں کو لوٹا, کس طرح خیموں کو آگ لگائی کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھیں. اللہ اکبر. جناب مسلم باہر نکلتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں مردانہ وار, کئی لشکر کو شکست دی. محمد ابن اشعث مقابلے پہ آیا, اس نے ابن زیاد کو کہا اور سپاہی بھیج. ابن زیاد نے پیغام بھیجا تم سے ایک شخص سے سنبھالا جاتا. تو اس نے کہا ہمارا مقابلہ کوفے کے کسی بقال سے نہیں ہے, ایک ہاشمی جوان سے ہے, اور اس کا مقابلہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اور لشکر آیا, بالآخر جناب مسلم زخمی ہو گئے. جب زخموں سے چور ہو گئے تو دھوکہ دے کر امان دے کے ان کو گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد جب لایا گیا ابن زیاد کے سامنے, کسی نے کہا امیر کو سلام کرو. جناب مسلم کہتے ہیں کہ میرا امیر حسین ہے, حسین کے سوا کسی کو سلام نہیں کروں گا. ابن زیاد کہتا ہے سلام کرو یا نہ کرو قتل تو تمہیں ہونا پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ بہتر لوگوں کو تم نے قتل کیا, لہذا میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے کہا میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں, تو کوئی ایسا شخص ہے جس کو میں وصیت کروں. ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا جا کے وصیت سنو. عمر سعد نے وصیت سنا. جناب مسلم نے تین وصیتیں کی. ایک تو فرمایا کہ میں اس کوفے میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں, میرے مرنے کے بعد میری تلوار اور میری زرہ سے اس قرضہ کو ادا کر دینا. دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو لے کے دفن کر دینا. اللہ اکبر. میں کہوں گا اے مسلم آپ اپنی لاش کی دفن کی بات کر رہے ہیں, یا تو شہید الشہداء کی لاش کو بیر و گور و کفن اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ 3 دن تک کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی طرح حسین ابن علی تک یہ پیغام پہنچانا کہ بولا اب کوفے کی طرف نہ آئیے گا, کوفہ قابل اعتبار نہیں رہا, کوفے کے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. یہ 3 وصیتیں کی. لیکن حسین چل پڑے تھے, ایک مقام پر پہنچے, کوفے کی طرف سے 2 افراد آ رہے تھے, کہا ان کو بلاؤ. جب وہ دونوں آئے تو کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کوفے سے آ رہے ہیں. کوفے میں کیا دیکھا تم نے؟ کوفے کی کیا حالت ہے؟ کہا سب کے سامنے بیان کروں یا تنہائی میں بیان کروں؟ کہا نہیں سب کے سامنے بیان کرو, میں نہیں چاہتا میری کوئی بات میرے ساتھیوں سے چھپی رہے. انہوں نے کہا بس ایک جملے میں عرض کروں کہ قلوبہم معکم سیوفہم علیکم. مولا کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا جب ہم کوفے سے چل رہے تھے تو ہانی ابن عروہ کو بازار میں بیچ چوراہے پہ لا کے قتل کیا گیا, مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ پہ لے جا کے قتل کیا گیا, ان دونوں شہدا کے سر دار الامارہ پہ لٹکا دیے گئے, ان دونوں شہدا کے جسم ناظرین کو بازاروں اور گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اللہ اکبر. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے سن لیا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں کے حالات یہ ہیں, جو میرا ساتھ دینا چاہے میرے ساتھ چلے, جو یہاں سے جانا چاہے وہ چلا جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ حسین ابن علی کو چھوڑ کے جانے والے لوگ اسی مقام سے چھوڑ کر گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ حسین بیویوں کے درمیان آئے, بیویوں کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر دی, کہا مسلم کی بچی کو بلاؤ. مسلم کی بچی کو بلایا گیا, اپنے آغوش میں بٹھایا, سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. بچی خانوادہ عصمت و طہارت کی تربیت یافتہ تھی, کہنے لگی آپ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہا ہاں بیٹا تمہارے باپ اس دنیا میں نہیں رہا, لیکن فکر نہ کرو میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہارا سرپرست ہوں. ایک چھوٹی اور بچی دور بیٹھی بھی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے, کس طرح شفقت کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اور وہ عصر عاشور انتظار کر رہی ہے کہ کوئی شفقت کا برتاؤ کرنے والا آئے, لیکن کوئی نہیں آتا. جو آتا ہے وہ تازیانے لگانے کے لیے آتا ہے, جو آتا ہے وہ تماشے مارنے کے لیے آتا ہے, جو آتا ہے وہ چادر چھیننے کے لیے آتا ہے, جو آتا ہے وہ گوشت فارے نوچنے. اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارکاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما, وطن عزیز کو ہر قسم کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. جو لوگ وطن عزیز میں اور دنیا بھر میں فرقہ واریت اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے, اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری اجرت کی ضرور میں تعدیل فرما, ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار روان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.